السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إنا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون انسان اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے جو معاشرتی زندگی گزارے بغیر نہیں رہ سکتی. معاشرتی زندگی کا صرف یہی مطلب نہیں کہ ایک گروہ اور ایک جتھا اور خاندان بنا کر رہ لینا تاکہ اپنے گروہ کی یا خاندان کی پہچان ہو جائے. اس طرح کے گروہ تو دوسرے جانوروں میں بھی پائے جاتے ہیں. ان میں بھی یہ احساس ہے کہ اگر اکٹھے رہیں گے, جتھا بنا کر رہیں گے, تو دوسرے جانوروں سے بھی محفوظ رہیں گے. وہ بھی اپنے بچوں اور کمزوروں کی حفاظت کے لیے, بعض جانور بڑی پلاننگ سے چلتے ہیں, میں جب گھانا میں تھا وہاں جماعت کا ایک فارم تھا جو کہ جنگل کے اندر دریا کے کنارے واقع تھا, اور جنگل کی کچھ صفائی کر کے شروع کیا گیا تھا. وہاں مختلف قسم کے جانور بھی رہتے تھے. تو ایک دن میں جب فارم پہ گیا تو جو ہمارے وہاں کام کرنے والے تھے, کرندے تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ جب ہم صبح صبح فارم کی طرف جا رہے تھے تو جب ہم جنگل کے سرے پہ پہنچے جہاں سے فارم شروع ہوتا ہے تو دیکھا کہ چمپینزیز بندروں کی قسم ہے. ان کا ایک گروہ بڑا بہت بڑا وال وہاں کنارے پر بیٹھا تھا اور جب انہوں نے آوازیں سنی ان آدمیوں کی تو دوڑ لگائی، اور جب دوڑنے لگے تو پتہ لگا کہ ان میں کچھ کمزور بھی ہیں، کچھ بہت بڑی عمر کے بوڑھے بھی لگ رہے تھے اور کچھ بچے بھی. تو کیونکہ ان کو اگلی جنگل میں پہنچنے کے لیے میدان سے گزرنا پڑنا تھا فارم سے، تو ان کو بڑا گروہ نظر آیا. انہوں نے بھی دیکھا کہ کھلے عام ہیں اور ڈر کے دوڑے ہیں، تو پھر آدمی میں تھوڑی سی جرت پیدا ہو جاتی ہے. تو چار پانچ آدمی تھے، ان کے ساتھ ایک کتا تھا، انہوں نے پیچھے دوڑ لگائی. تو کہتے ہیں کہ جب وہ کتا جن سے آگے آگے دوڑ رہا تھا، وہ جب ان بندروں کے قریب پہنچ گیا تو ان میں سے ایک صحت مند پہلوان قسم کا بندر تھا جو پیچھے سب کے چل رہا تھا اس گروہ کے، جو شاید ان کی خدمت یا حفاظت کے لیے لگایا گیا ہو. تو اس نے جب دیکھا کہ اتنے قریب کتا پہنچ گیا ہے تو وہ آرام سے بیٹھ گیا، جس طرح ایک پہلوان بیٹھتا ہے ٹانگوں پہ ہاتھ رکھ کے، اور باقی گروہ دوڑتا چلا گیا. تو جب وہ قریب آیا کتا اس کے، تو اس میں اس زور کا اور جذبہ تلا انسانوں کی طرح تھپڑ اس کے مارا ہے کہ کئی لڑکنیاں کھاتا چلا گیا وہ کتا چیختا ہوا. تو پھر اس نے انتظار کیا کہ اور بھی آئے کہ نہیں. تو بہرحال جب اس نے دیکھ لیا کہ محفوظ ہو گئے میرے لوگ، تو پھر وہ بھی اس گروہ میں شامل ہو گیا. تو یہ حفاظت کا یا اپنی خود حفاظتی کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ نے ہر جانور میں رکھا ہوا ہے، اپنے اپنے لحاظ سے جو سمجھ بوجھ ہر ایک ہی ہے. کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو سکھائے بھی جاتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا ایک دائرہ ہے، ایک محدود دائرہ ہے، اور اسی کے اندر وہ رہ سکتے ہیں. اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں رکھا ہے اس حد تک وہ کام کر سکتے ہیں. ان میں کوئی آداب یا تمیز یا اس قسم کی دوسری اخلاق وغیرہ کی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو انہوں نے تو وہی کچھ کرنا ہے جیسا کہ میں نے کہا جو ان کی فطرت میں ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. کہ معاشرے میں رہو، اکٹھے ہو کے رہو، مختلف قوموں میں خاندانوں میں تقسیم بھی کیا ہے، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرو اور اس کی مخلوق کے حقوق بھی ادا کرو. اخلاق کے اعلیٰ معیار بھی قائم کرو اور ان میں ترقی کرتے چلے جاؤ، کیونکہ یہ ایک وسیع میدان ہے جو کھلا ہے. اسی طرح روحانیت میں بھی ترقی کرو، اپنے دماغوں کو بھی استعمال کرو اور پھر اس کے ذریعے سے ان کو مزید اپنی محنت کے ذریعے سے اس کو مزید چمکاتے چلے جاؤ. تو بہرحال اس معاشرے میں رہنے کے لیے، اپنے ساتھی انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے جن اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے ان میں سے ایک خلق مجالس کے حقوق بھی ہیں. تو ایک احمدی کو جسے روحانیت سے بھی حصہ ملا ہے اسے اس خلق کی ادائیگی کی طرف خاص طور پر بہت توجہ دینی چاہیے. پھر مجالس کی بھی کئی قسمیں ہیں. کچھ مجلسیں دنیا داری کے لیے لگتی ہیں اور کچھ مجلسیں دین کی خاطر ہوتی ہیں، لیکن ایک مومن کے لیے دنیاوی مجالس بھی اگر وہ اللہ تعالیٰ کے خوف اور خشیت اور تقویٰ پر قائم رہتے ہوئے لگائی جائیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والی بن جاتی ہیں. قرآن کریم میں مجلسیں لگانے والوں کے لیے مختلف انداز میں نصیحت کی گئی ہے. کہیں فرمایا کہ تمہاری مجلسیں دینی غرض کے لیے ہوں یا دنیاوی غرض کے لیے ہوں، جو بھی مجالس ہوں دنیاوی منفعت کے لیے ہوں، ہمیشہ یاد رکھو کہ ایک دوسرے کے جذبات کا خیال رکھو. اگر تم میرے بندے ہو تو تمہارے منہ سے صرف اچھی بات ہی نکلنی چاہیے. ہمیشہ یقول اللہ تی ہے آسن کا ہی حکم ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں کرو گے تو تمہارے معاشرے میں، تمہاری مجالس میں ہمیشہ شیطان فساد پیدا کرتا رہے گا. اور یاد رکھو کہ شیطان کی فطرت میں ہے کہ اس نے تمہاری دشمنی کرنی ہی کرنی ہے. اس لیے تمہیں چاہیے کہ اپنے گھر میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مجلس لگا کر بیٹھے ہو یا اپنے خاندان میں کسی فنکشن میں اکٹھے ہو یا کاروباری مجلس میں ہو یا دینی مجلس میں ہو، ذیلی تنظیموں کے اجلاسوں میں ہو یا اجتماعات میں ہو، جہاں بھی تم ہو، کوئی ایسی بات کرو گے کہ جو دل کو جلانے والی ہو، کسی بھی قسم کی طنزیہ بات ہو، یا تم اس مجلس کے آداب اور اصولوں کی پابندی نہیں کر رہے، تو ضرور وہاں فساد پیدا ہوگا. اور شیطان یہی چاہتا ہے. اس لیے اگر تم صحیح مومن ہو تو اپنی زبان سے اور اپنے عمل سے اس فساد سے بچنے کی کوشش کرتے رہو. پھر شیطان مومنوں پر کیونکہ مختلف طریقوں سے حملہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اس لیے یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم باہم خفیہ مشورے کرو تو گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی پر مبنی مشورے نہ کیا کرو، ہاں نیکی اور تقویٰ کے بارے میں مشورے کیا کرو، اور اللہ سے ڈرو جس کے حضور تم اکٹھے کیے جاؤ گے. تو دیکھیں اس میں مخاطب مومنوں کو کیا گیا ہے کہ انسان اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک دوسرے سے مشورے لیتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. پھر اپنی رائے میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. تو فرمایا کہ اس صورت میں یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ تمہارے مشورے چاہے تمہارے حقوق کی حفاظت کے لیے ہوں یا تمہارے خیال میں نظام میں درستی کے لیے، ان میں کبھی گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی کرنے والے مشورے نہ ہوں. جیسا کہ میں پہلے بتایا ہوں کہ شیطان اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کوئی فساد پیدا کرے. اس لیے بعض لوگ اس لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپس میں بیٹھ کر مشورے شروع ہو جاتے ہیں کہ جماعت کا یہ کام اس طرح نہیں ہونا چاہیے جس طرح امیر کہہ رہا ہے یا مرکزی عاملہ کہہ رہی ہے، یا بعض دفعہ مرکز پہ بھی آ جاتے ہیں یا مرکز کہہ رہا ہے، بلکہ اس طرح ہونا چاہیے جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم موقع پہ موجود ہیں. ان لوگوں کو کیا پتہ کہ کام کس طرح کرنا ہے. تو یہ جو مشورے ہیں، یہ جو مجلسیں ہیں جہاں اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، چاہے تم بدنیتی سے نہیں بھی کر رہے تو تب بھی یہ خدا اور رسول کی نافرمانی کے زمرے میں آئیں گی. اس لیے کہ جب نظام نے تمہیں واضح طور پر ایک لائن دے دی کہ ان پر چل کر کام کرنا ہے، تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ ان پر چل کر ہی کام کرو. اس کے بارے میں اب علیحدہ بیٹھ کر چند آدمیوں کو لے کر مجلسیں بنا کر باتیں کرنے اور امیر کے احکامات سے روگردانی کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا. اگر نقص دیکھو تو امیر کو یا متعلقہ شعبہ کو یا خلیفہ وقت کو اطلاع کر دو اور بس. اس کے بعد ایک عام احمدی کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. پھر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کاموں میں برکت ڈالے تاکہ نظام جماعت پر کوئی زیادہ نہ آئے، اور مشورے کرنے ہیں تو اس بات پر کریں کہ اس میں جو حکم ہے ان کو اس دیے ہوئے دائرے کے اندر جو دیا گیا ہے ان لوگوں کو کس طرح ہم دور کر سکتے ہیں اور جماعت کی بہتری کے سامان پیدا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. تو اگر اس طرح نہیں کر رہے تو پھر سمجھیں کہ شیطان کے قبضے میں آ گئے ہیں اور تقویٰ سے دور ہو گئے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بارے میں پوچھے جاؤ گے. تو یہاں بعض دفعہ نظام بھی ایکشن لیتا ہے ایسے لوگوں کے خلاف، اور اگلے جہان کے بارے میں تو اللہ میاں نے کہہ دیا کہ مجھ سے ڈرو. حضرت خلیفۃ المسیح اول لکھتے ہیں اس بارے میں کہ انسان کے دکھوں میں اور خیالات ہوتے ہیں، سکھوں میں اور، یعنی تکلیف میں اور خیالات ہوتے ہیں، اور جب آسائش ہو اس وقت اور خیالات ہوتے ہیں، کامیاب ہو تو اور طریق ہوتا ہے، ناکام ہو تو اور طرز. پھر طرح طرح کے منصوبے دل میں اٹھتے ہیں، اور پھر ان کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی کو محرم راز بناتے ہیں، اور جب بہت سے ایسے محرم راز ہوتے ہیں تو پھر انجمنیں بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے، روکا تو نہیں مگر یہ حکم ضرور دیا ہے. وہ آیت یہاں کوٹ کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون انما النجوی من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. تو فرمایا کہ ایمان والو، ہم جانتے ہیں کہ تم منصوبے کرتے ہو، انجمنیں بناتے ہو، مگر یاد رہے کہ جب کوئی انجمن بناؤ تو گناہ، سرکشی اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں نہ ہو، بلکہ نیکی اور تقویٰ کے مشورے ہونے چاہیے. تو جب یہ مجلسیں بنتی ہیں تو پھر یہ بھی امکان ہے کہ اتنا آگے بڑھ جاؤ کہ تقویٰ سے ہی ہٹی باتیں کرنے لگو، رسول کی نافرمانی کی باتیں کرو، کیونکہ رسول کا تو واضح حکم ہے کہ میرے امیر کی اطاعت کرو، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ جو میرے امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے، جو میری اطاعت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، یا جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری کی اس نے خدا کی نافرمانی کی. تو ایسی مجلسوں میں، ایسے مشورے میں نہ بیٹھنے کا ہی حکم ہے، احتیاط کا تقاضا یہی ہے. کیونکہ یہ لوگ جب مجلسیں لگا کر اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں تو پھر امیر کا بھی اور نظام کا بھی تمسخر اڑا رہے ہوتے ہیں اصل میں. تو ایسے لوگوں کو بھی جہاں بھی ہوں یہ خدا کا خوف کرنا چاہیے. پھر بعض مجالس غیروں کی ہیں. آج کل کے معاشرے میں تو انسان بہت زیادہ گھل مل گیا ہے، تو یہاں بھی جب دین کے خلاف بات سنو تو اٹھ جاؤ. یہاں دین کی غیرت دکھانے کی ضرورت جہاں ہوتی ہے وہاں ضرور دکھانی چاہیے. لڑنا ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ایسی مجلس سے اٹھ جایا جائے، بیزاری کا اظہار کیا جائے تاکہ ان کو بھی پتہ لگے جس مجلس میں آپ ہیں. کہ آپ نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمارا مذہب تو یہ ہے اور یہی مومن کا طریق ہونا چاہیے کہ بات کرے تو پوری کرے ورنہ چپ رہے. جب دیکھو کہ کسی مجلس میں اللہ اور اس کے رسول پر ہنسی ٹھٹا ہو رہا ہے تو یا تو وہاں سے چلے جاؤ تاکہ ان میں سے نہ گنے جاؤ، اور یا پھر پورا پورا کھول کر جواب دو. دو باتیں ہیں، یا جواب یا چپ رہنا. یہ تیسرا طریق نفاق ہے کہ مجلس میں بیٹھے رہنا اور ہاں میں ہاں ملائے جانا، دبی زبان سے اخواہ کے ساتھ اپنے عقیدے کا اظہار کرنا. تو یہ اصول اپنوں کی مجلس میں بھی جہاں نفاق دیکھو وہاں ضرور یہی رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور غیروں کی مجلس میں بھی استعمال کرنا چاہیے. دین کے معاملے میں کبھی بھی بے غیرتی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. قرآن نے یہی طریق ہے کہ بیزاری کرتے ہوئے اٹھ جاؤ وہاں سے. حضرت زرغام بیان کرتے ہیں کہ میرے والد صاحب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اور جب تم کسی قوم کی مجلس میں جاؤ اور انہیں اپنے مزاج کے مطابق مزاج کی باتیں کرتے پاؤ تو وہاں ٹھہرو، اور اگر وہ ایسی باتوں میں مشغول ہوں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو تو اس مجلس کو چھوڑ دیا کرو. تو یہاں بھی مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف ملکوں سے آئے ہوئے ہیں، ان یورپین ممالک میں بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی. آج کل تو اتنا مکس اپ ہو گیا ہے معاشرہ، آپ سے تعلق بھی بنتے ہیں، رابطے بھی ہوتے ہیں. تو ایسے رابطوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایسی دوستیاں اب قائم ہو جائیں اور دوستیاں بڑھانے کی خاطر ان لوگوں کی ہر قسم کی فضول مجلسوں میں بھی شامل ہوا جائے. جیسا کہ حدیث میں آیا کہ جہاں مزاج کے مطابق بات نہ ہو اس مجلس سے اٹھ جانا چاہیے. جہاں صرف شور شرابہ اور ہوا ہو رہا ہے تو بلا وجہ گل گپاڑا مچایا جا رہا ہے. یہاں نوجوانوں میں اکثر بلا وجہ شور مچانے کی عادت ہے. پھر غلط قسم کی لڑکوں لڑکیوں کی دوستیاں ہیں، تو ان سے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ بچیں. انہیں تو یہ عادت اس وجہ سے بھی ہے ان لوگوں میں کہ ان کو دین کا پتہ کچھ نہیں، ان کا دین کا خانہ خالی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مزے کا نہیں پتہ. اس لیے وہ اپنی باتوں میں سکون اور سرور تلاش کر رہے ہوتے ہیں اس شور شرابے میں. مگر ہمارے نوجوانوں کو، ہمارے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ سے ملنے کے راستے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زمانے میں اب سکھا دیے ہیں. اس لیے ہمیشہ ایسی مجلسیں جو لوہ و لعاب کی مجلسیں ہوں، فضول قسم کی مجلسیں ہوں، اور تاش اور ناش گانے وغیرہ کی مجلسیں ہوں، شراب وغیرہ کی مجلسیں ہوں، ان سے بچتے رہنا چاہیے. اور یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے، اگر ہمدردی ہے انسانیت کی، کہ ان لوگوں کو بھی ان چیزوں سے بچانے کے لیے صحت مند کھیلوں کی طرف لائیں، لیکن ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پھر مجالس کے ضمن میں ہی دو قسم کی مجالس کا میں نے ذکر کیا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ کس قسم کی مجالس ہیں جن میں ہمیں بیٹھنا چاہیے، اور مجالس کے حقوق کیا ہیں اور آداب کیا ہیں. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجالس تین قسم کی ہوتی ہیں، سلامتی والی، غنیمت والی یعنی زائد فائدہ دینے والی، اور ہلاک کر دینے والی مجالس. تو جیسا کہ پہلے بھی ذکر گزر چکا ہے کہ ایسی مجلسوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے جو دین سے دور لے جانے والی ہوں، جو صرف کھیل کود میں مبتلا کرنے والی ہوں. ایسی مجلسیں اللہ تعالیٰ سے جو دور لے جانے والی مجلسیں ہیں، وہ یہی نہیں کہ صرف اللہ تعالیٰ سے دور لے جاتی ہیں، بلکہ بعض دفعہ مکمل طور پر، بعض دفعہ کیا یقینی طور پر، انسان کی ہلاکت کا سامان پیدا کر دیتی ہیں. اس لیے ہمیشہ ایسی مجالس کی تلاش رہنی چاہیے جہاں سے امن و سکون اور سلامتی ملتی ہو. تو سلامتی والی مجالس کیسی ہیں؟ اس بارے میں ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم نشین کیسے ہوں، کن لوگوں کی مجلس میں ہم بیٹھیں؟ اس پر آپ نے فرمایا، من ذکرکم اللہ رویتہ وزاد فی علمکم منطقو وذکرکم بالآخرت عملو، یعنی ان لوگوں کی مجلس میں بیٹھو جن کو دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے، اور جن کی گفتگو سے تمہارا دینی علم بڑھے، اور جن کا عمل تمہاری آخرت کی یاد دلائے، تمہیں آخرت کی یاد دلائے. تو ایسی مجالس سے ہی سلامتی ملتی ہے، جہاں ایسے لوگ ہوں جہاں خدا کا ذکر ہو رہا ہو، اس کے دین کی عظمت کی باتیں ہو رہی ہوں، ایسے مسائل پیش کیے جا رہے ہوں اور ایسی دلیلیں دی جا رہی ہوں جن سے انسان کا اپنا دینی علم بھی بڑھے اور دعوت اللہ کے لیے دلائل بھی میسر آئیں اور قرآن کریم کا عرفان بھی حاصل ہو رہا ہو، اور ایسی باتیں ہوں جن سے صرف اس دنیا کی چکاچون بھی نہ دکھائی دے بلکہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر بھی جانا ہے. اس لیے ایسے عمل ہونے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوں. پھر ایک روایت میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی قوم مسجد میں کتاب اللہ کی تلاوت اور باہم درس و تدریس کے لیے بیٹھی ہو تو ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت باری ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور فرشتے ان کو اپنے جلاؤ میں لے لیتے ہیں. تو ایسی نیک مجالس ہیں جو سلامتی کی مجلسیں ہیں. ان میں عام ہماری گھریلو مجالس بھی ہو سکتی ہیں، اس میں اجتماعات بھی ہیں، جلسے بھی ہیں. جماعت احمدیہ خوش قسمت ہے کہ اس میں ایک ہاتھ پر اکٹھا ہونے کی وجہ سے اس قسم کے مواقع میسر آتے رہتے ہیں. اب ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں کا جلسہ بھی آنے والا ہے، اس سے بھی بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہر طرف سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور فضلوں کی بارش ہم پر پڑتی رہے. ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور وہاں ذکر الہی نہیں کرتے، وہ اپنی اس مجلس کو قیامت کے روز حسرت سے دیکھیں گے. تو ایسے لوگ جن کو ایسے مواقع بھی مل جاتے ہیں، سفر کر کے خرچ کر کے جلسے پر بھی آتے ہیں اور پھر اس سے فائدہ اٹھانے کے بجائے اپنی مجلسیں جما کر ہنسی ٹھٹھے اور گپے مار کر چلے جاتے ہیں، تو ان کو سوچنا چاہیے اور اس حدیث کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. اس لیے جو بھی جلسے پہ آنے والے ہیں، اس نیت سے آئیں کہ ان دنوں میں خاص طور پر اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھیں گے. پھر ایک روایت ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کچھ لوگ اکٹھے ہوں اور بغیر اللہ کا ذکر کیے الگ ہو جائیں تو ضرور ان کا حال ایسا ہی ہے گویا کہ وہ مردہ گدے کے پاس سے واپس آ رہے ہیں، اور ان کی وہ مجلس ان کے لیے افسوسناک بات بن جائے گی. گویا ایسی مجالس جن میں ہوں تو دینی اغراض کے لیے، لیکن ان کی برکات سے فیض یاب نہ ہو رہے ہوں، ان سے فائدہ نہ اٹھا رہے ہوں اور اپنی علیحدہ مجلسیں لگانے کی وجہ سے ان کا یہ حال ہو رہا ہے کہ بجائے اس کے کہ ان دینی مجالس سے فائدہ اٹھائیں، اس کی خوشبو حاصل کریں جہاں اللہ اور رسول کا ذکر ہو رہا ہے، الٹا مردار کی بدبو لے کر واپس جا رہے ہوتے ہیں، یعنی فائدے کے نقصان اٹھا رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اس سے بچائے. حضرت ابو موسیٰ عشری بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال ان دو شخصوں کی طرح ہے جن میں سے ایک کستوری اٹھائے ہوئے ہو اور دوسرا بھٹی جھونکنے والا ہو. کستوری اٹھانے والا تجھے مفت خوشبو دے گا, یا تو اس سے خرید لے گا, ورنہ کم از کم تو اس کی خوشبو اور مہک تو سونگ لے گا. اور بھٹی جھونکنے والا یا تیری کپڑے جلا دے گا یا اس کا بدبودار دھواں تجھے تنگ کرے گا. تو یہ بھی ان مجالس کے ضمن میں ہے کہ ہمیشہ ایسی مجالس کو میں بیٹھنا چاہیے, اٹھنا چاہیے جہاں سے نیکی کی باتیں پتہ لگیں, تقویٰ کی باتیں پتہ لگیں, اللہ اور رسول کے احکامات کا علم ہو. تو اگر اپنی اصلاح کرنی ہے تو اور اپنی زندگی سنوارنا چاہتے ہیں اور دینی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ جیسا کہ حدیث میں آیا اپنی صحبت نیک لوگوں میں رکھنی چاہیے اور ایسی مجالس کی تلاش میں رہنا چاہیے. اس بات کو ایک حدیث میں یوں بھی بیان فرمایا ہے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم مومن کے سوا کسی اور کے ساتھ نہ بیٹھو اور متقی آدمی کے سوا کوئی اور تمہارا کھانا نہ کھائے. بعض کمزور طبیعتیں دوسروں پر اثر انداز کا اثر جلدی لے لیتی ہیں بجائے اثر انداز ہونے کے, اس لیے ایسے لوگوں کو بہرحال ایسی دوستیوں اور ایسی مجلسوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ہمیشہ یہی کوشش ہونی چاہیے کہ تقویٰ پر قائم رہنے والوں کا, نیکی پر قائم رہنے والے لوگوں کا آنا جانا ہو, اور جس حد تک بھی ان بری صحبتوں سے بچا جا سکے بچنا چاہیے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, جب انسان ایک راست باز اور صادق کے پاس بیٹھتا ہے تو صدق اس میں کام کرتا ہے, لیکن جو راست بازوں کی صحبت کو چھوڑ کر بدوں اور شریروں کی صحبت کو اختیار کرتا ہے تو ان میں بدی اثر کر جاتی ہے. اسی لیے احادیث اور قرآن شریف میں صحبت بد سے پرہیز کرنے کی تاکید اور تحدید پائی جاتی ہے, اور لکھا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت ہوتی ہو اس مجلس سے فی الفور اٹھ جاؤ, ورنہ جو اہانت سن کر نہیں اٹھتا اس کا شمار بھی ان میں ہی ہوگا. صادقوں اور راست بازوں کے پاس رہنے والا بھی ان میں ہی شریک ہوتا ہے, اس لیے کسی قدر ضرورت ہے اس امر کی کس قدر ضرورت ہے اس امر کی کہ انسان کونو مع صادقین کے پاس پاک ارشاد پر عمل کرے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو دنیا میں بھیجتا ہے, وہ پاک لوگوں کی مجلس میں آتے ہیں اور جب واپس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ لیتا ہے کہ تم نے کیا دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک مجلس دیکھی ہے جس میں تیرا ذکر کر رہے تھے مگر ایک شخص ان میں سے نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں, وہ بھی ان میں ہی ہے, کیونکہ انہم قوم لا یشکا جلیسہم. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ صادقوں کی صحبت سے کس قدر فائدے ہیں. سخت بنصیب ہیں وہ شخص جن صحبت سے دور ہے. پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پاک مجالس میں تو بیٹھتے ہیں لیکن ان مجالس کی نیکیوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا, بلکہ ان کی سوچ ہی ایسی ہوتی ہے کہ اگر کوئی بری چیز کوئی بات نظر آئے تو اس کو لے کر زیادہ شور مچایا جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کی ہی مثال دیتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس شخص کی مثال جو حکمت کی بات سنے اور پھر سنی ہوئی باتوں میں سے سب سے شرنگیز بات کی پیروی کرے. ایسے شخص کی ہے جو ایک چرواہے کے پاس آیا اور کہا کہ اپنے ریوڑ میں سے مجھے ایک بکری کاٹ دو. تو چرواہا اسے کہے کہ اچھا, ریوڑ میں سے جو بکری تمہیں سب سے اچھی لگتی ہے اسے کان سے پکڑ لو. تو وہ جائے اور ریوڑ کی حفاظت کرنے والے کتے کو کان سے پکڑ لے. تو ایسے لوگ جو اس سوچ کے ہوتے ہیں اور اس سوچ سے مجلسوں میں آتے ہیں, باہر نکل کر اچھی باتوں کا ذکر کرنے کے بجائے اگر کوئی انہوں نے برائی دیکھی ہو کسی کی وہاں تو اس کا زیادہ اس کو چرچا کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے ان کی صلاحیت یہی ہے اور ان کی کم نظری یہ ہے کہ انہوں نے کتے کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہوتا، اس لیے آگے بڑھ کر صرف کتے کے کان ہی پکڑتے ہیں۔ تو اچھی مجلسوں سے فائدہ اٹھانا بھی مومن کی شان ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بات کو بھی ناپسند فرماتے تھے کہ آپ یا کوئی مومن، پھر اور حقوق ہیں بعض مجالس کے، ان کا میں ذکر کرتا ہوں کہ مجلسوں میں کے آداب کیا ہیں اور مجلسوں کے حقوق کیا ہیں اور ان میں بیٹھنا کس طرح چاہیے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں آتے، اور یہ بھی ان کی کوشش ہوتی کہ اس وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس لیے ہمیشہ اس حالت میں مجلس میں آیا جائے جو مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے بھی آسانی کا بھی باعث بنے اور ان کی طبیعتوں پر بھی اچھا اثر ڈالے۔ تو حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند فرماتے تھے کہ آپ کے وجود سے ایسی بو آئے جسے تکلیف ہو۔ دیکھیں کتنی نفاست ہے، حالانکہ آپ کے بارے میں بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کے جسم سے ایک عجیب طرح کی خوشبو اٹھا کرتی تھی، بدبو کا تو سوال ہی نہیں تھا۔ تو اصل میں تو یہ اظہار اپنی مثال دے کر دوسروں کے لیے تھا کہ آپ کی نفیس طبیعت پر یہ گراں تھا کہ کوئی بھی ایسی حالت میں مجلس میں آئے جس سے دوسروں کو تکلیف ہو، اس لیے جمعہ وغیرہ پر، عیدین پر ہمیشہ خوشبو لگا کر آنے کی تلقین ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ دن، یعنی جمعہ کا دن، عید ہے جسے اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ جو کوئی جمعہ ادا کرنے کی غرض سے آئے، اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے، اور جس کے پاس خوشبو ہو وہ خوشبو لگائے، اور مسواک کرنا اپنے لیے لازمی کر لو۔ تو یہ بھی مجالس کے آداب میں سے ایک ادب ہے، اور مجلس کے حقوق میں سے اس کے حق ہے۔ تقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انسان کی دو حالتیں ہوتی ہیں، جو شخص باطنی طہارت پر قائم ہونا چاہتا ہے وہ ظاہری پاکیزگی کا بھی لحاظ رکھے، پھر ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یعنی جو لوگ باطنی اور ظاہری پاکیزگی کے طالب ہیں میں ان کو دوست رکھتا ہوں، ظاہری پاکیزگی باطنی طہارت کی ممد اور معاون ہے۔ یعنی ظاہری پاکیزگی کی وجہ سے باطنی پاکیزگی بھی ہوتی ہے یا ہو سکتی ہے جو چاہیں۔ اگر انسان اسے ترک کر دے اور پخانہ پھر کر پھر طہارت نہ کرے تو باطنی پاکیزگی پاس بھی نہیں پھٹکتی۔ بس یاد رکھو کہ ظاہری پاکیزگی اندرونی طہارت کو مستلزم ہے، اس لیے ہر مسلمان کے لیے لازم ہے کہ کم از کم جمعہ کے دن ضرور غسل کرے، ہر نماز میں وضو کرے، جماعت کھڑی ہو تو خوشبو لگائے، عیدین اور جمعہ میں جو خوشبو لگانے کا حکم ہے اسی بنا پر قائم ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے اجتماع کے وقت عفونت کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے غسل کرنے اور صاف کپڑے پہننے اور خوشبو لگانے سے سمیت اور عفونت سے روک ہوگی، یعنی زہر اور عفونت سے روک ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں یہ قانون مقرر کیا ہے، ویسا ہی قانون مرنے کے بعد بھی رکھا ہے۔ پھر آج کل گرمیوں میں، یہاں بھی اب کافی گرمی ہونے لگ گئی ہے، پسینہ کافی آتا ہے، تو خاص طور پر یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ مسجدوں میں، یہاں کیونکہ قالین بھی بچھے ہوتے ہیں، اس لیے جرابوں کی صفائی کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ روزانہ دھلی ہوئی جراب پہننی چاہیے تاکہ مجلس میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ ہیں، وہ بھی کئی قسم کے طبائع کے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی بیٹھنے کو برا نہ منائیں۔ پھر مجالس کے آداب کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ، ایک حدیث میں روایت اس طرح ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے، بس جب تم میں سے کسی کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اور ہر وہ شخص جو الحمدللہ کی آواز سنے اسے چاہیے کہ وہ کہے کہ یرحمک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ جہاں تک جمائی کا تعلق ہے تو جب تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو اپنی استطاعت کے مطابق اسے دبانے کی کوشش کرے۔ بعض لوگ تو نہیں دبا سکتے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دبائی جائے، لیکن کم از کم یہ ضرور ہو، فرمایا کہ منہ کھول کر ہا ہا نہ کرے، کیونکہ جمائی شیطان کی طرف سے آتی ہے، یعنی سستی کے موجب بنتی ہے، ہوتی ہے، اور وہ اس کے آنے پر ہنستا ہے. تو بعض لوگ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، جمائی آ گئی تو دبانا تو کیا، منہ پر ہاتھ بھی نہیں رکھتے، اور پھر ساتھ انگڑائی بھی ایسی لیتے ہیں بازو پھیلا کے، کہ بعض دفعہ بڑے زور سے بازو جو پھیلتا ہے تو ساتھ والے شخص کے کہیں نہ کہیں ناک منہ پہ لگ جاتا ہے. اور جب بڑوں کی عادت دیکھتے ہیں بچے، تو بچوں میں بھی میں نے دیکھا ہے وقت نوی کلاس میں، بلکہ میں نے ذکر بھی کیا تھا بچوں سے کہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، تو وہ بھی پھر اس کا خیال نہیں رکھتے. تو ہمیشہ منہ پہ ہاتھ رکھیں، اور پھر انگڑائی ساتھ ضرور نہیں لی جائے. اور بعض لوگ تو میں نے دیکھا ہے مسجد میں نماز پڑھ کے بھی آوازیں آتی ہیں، ایسی زور سے جمائی لیتے ہیں کہ آوازیں نکالتے ہیں، یہاں تو ہا ہا ہے لیکن وہ تو ہائے بائے کی آوازیں نکل رہی ہوتی ہیں. بعض دفعہ شک پڑ جاتا ہے کہ کچھ ہو نہ گیا ہو. تو نماز پڑھتے ہوئے کم از کم احتیاط کرنی چاہیے. پھر مجالس کے آداب اور اس کے حقوق میں یہ بھی شامل ہے کہ جب مجلس میں بیٹھیں تو بات مجلس میں اگر بات کر رہے ہیں تو اس طرح کریں کہ جو سب سن رہے ہوں. ایک روایت میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو افراد اپنے تیسرے ساتھی کو چھوڑ کر آپس میں خسر خسر نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنا تیسرے شخص کو رنجیدہ کر دے گا. تو بعض دفعہ یہ رنجیدگی بعض تباہی کی وجہ سے لڑائیوں اور جھگڑوں تک کی وجہ بن جاتی ہے، بدظنیوں کی وجہ بن جاتی ہے. تو ہمیشہ مجلسوں میں اس طرح کرنے سے بچنا چاہیے. اور اگر کوئی انتہائی ضروری بات کرنی بھی ہے کسی سے، تو جو ساتھ بیٹھا ہوا شخص ہے اسے اجازت لے کے کہ میں فلاں ضروری بات کرنا چاہتا ہوں فلاں شخص سے، ایک طرف لے جا کے کرنی چاہیے تاکہ کسی بھی قسم کی بدظنی پیدا نہ ہو. کیونکہ بات وہی ہے کہ پھر شیطان جو ہے ہر وقت اس طاق میں ہے کہ اس طرح فساد پیدا کرے. ایک روایت میں آتا ہے رستوں کے حقوق، یا ایسے لوگ جو رستوں پہ مجلسیں جما کے بیٹھ جاتے ہیں ان کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رستوں پر بیٹھنے سے بچو. اس پر صحابہ نے عرض کی کہ ہمیں رستوں پر مجلسیں لگانے کے سوا کوئی چارہ نہیں، وہاں بیٹھ کر ہم باتیں کرتے ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم رستوں پر نہ بیٹھنے سے انکار کرتے ہو، یعنی کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ، تو پھر رستے کو اس کا حق دو. اس پر انہوں نے دریافت کیا صحابہ نے کہ یا رسول اللہ راستے کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا غزے بصر سے کام لینا، اپنی آنکھیں پھر نیچی رکھو، آرے کو دیکھتے نہ رہو، اور تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا. وہاں بیٹھے ہو کوئی تکلیف دہ چیز دیکھو بازار میں یا سڑک پہ تو اس کو ہٹانے کی کوشش کرو. بعض لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان میں بھی اگر صلح صفائی کروانے کی کوشش کرو. پھر سلام کا جواب دینا، نیک باتوں کا حکم دینا، اگر کہیں بری بات دیکھو تو پیار سے سمجھاؤ، اور پھر ناپسندیدہ باتوں سے منع کرنا. تو راستے کی مجلسیں لگانے والوں کو اس میں فرمایا کہ اگر ایسی مجبوری ہے کہ تم اس کو چھوڑ نہیں سکتے، تو یہ جو باتیں گنوائی گئی ہیں اس حدیث میں، تو ان کی طرف پھر توجہ دو، اور یہ راستے کے حق ہیں اور ان کو ادا کرو، تب تم رستے میں مجلس لگانے کا حق ادا کر رہے ہوگے، نہیں تو پھر کوئی حق نہیں پہنچتا کہ مجلسیں لگاؤ. پھر مجلس میں بیٹھنے کے آداب ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ اس طرح بیٹھے ہیں، ایسے زاویہ ہوتا ہے کہ دائیں بائیں اگر کہیں رش ہے تو اس زاویے سے بیٹھتے ہیں کہ دائیں بائیں پھر کوئی بیٹھ نہ سکے دوسرا، باوجود اس کے کہ جگہ ہو سکتی ہے. تو ایسی مجالس میں جہاں زیادہ رش کا امکان ہو ہمیشہ اس طریق سے بیٹھنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے جگہ بن سکے. اس سے وسعت قلبی بھی پیدا ہوتی ہے، اور ایک مومن کی یہی شان ہے کہ اپنے دل کو وسیع کرے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مجالس وہ ہیں جو کشادہ ہوں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر فعل اور آپ کا ہر خلق قرآن کریم کے مطابق تھا، تو یہ بھی تفصح فی المجالس سے کی تشریح ہے کہ کیونکہ اگر یہ کشادگی پیدا ہوگی اور خوش دلی سے جگہ کو کشادہ کرو گے تو آپس میں محبت اور اخوت بھی بڑھے گی, اور اس وجہ سے شیطان تمہارے اندر رنجشیں پیدا نہیں کر سکے گا, بلکہ تم اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے حاصل کو حاصل کرنے والے ہو گئے. پھر مجالس کے بیٹھنے کے ضمن میں ایک روایت میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کو اس کی جگہ سے اس غرض سے نہ اٹھائے کہ تا وہ خود اس جگہ بیٹھے, وسعت قلبی سے کام لو اور کھل کر بیٹھو. چنانچہ ابن عمر کا طریق تھا کہ جب کوئی آدمی آپ کو جگہ دینے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھتا تو آپ اس کی جگہ پر نہ بیٹھتے. تو خود تو ہر مومن کو تو یہی چاہیے کہ دوسرے کا خیال رکھے اور اپنے بھائی کو جگہ دے بیٹھنے کے لیے, لیکن کسی کا یہ حق نہیں بنتا دوسرے آنے والے کا کہ زبردستی کسی کو اٹھائے کہ یہ جگہ میرے لیے خالی کرو. یہ بھی مجلس کے آداب کے خلاف ہے اور اس بیٹھنے والے کے حق کے خلاف ہے, سوائے اس کے کہ جہاں اجازت ہے ایسی مجالس میں, جہاں مجبوری ہے اٹھانے کے لیے کہا جائے. وہ تو قرآن شریف میں بھی حکم آیا ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مجلسوں میں تمہیں کہا جائے کہ کشادہ ہو کر بیٹھو, یعنی دوسروں کو جگہ دو, تو جلد جگہ کشادہ کر دو تا دوسرے بیٹھیں, اور اگر کہا جائے تم اٹھ جاؤ تو پھر بغیر چون و چرا کے اٹھ جاؤ. تو جہاں قرآن کریم میں یہ حکم ہے کشادگی کا, ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ اگر مجلس سے اٹھایا جائے تو انسامیہ اگر کہے کسی وجہ سے کہ یہاں سے بعض لوگ چلے جائیں اٹھ جائیں, تو اٹھ جایا کرو, کیونکہ بعض مجالس مخصوص ہوتی ہیں, ان میں ہر ایک کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو یہاں بھی کھلے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہر احمدی کو. بعض دفعہ شکایات آ جاتی ہیں کہ فلاں عہدیدار نے فلاں مجلس میں مجھے اٹھا دیا یا میرے فلاں بزرگ کو اٹھا دیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے, بلکہ نظام ہے اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. مومن کا شیوا نہیں ہے کہ ایسی باتوں کا شکوہ کرے. پھر بعض مجالس ایسی ہیں, مثلا انتخاب وغیرہ میں بھی بعض لوگ حسب قواعد نہیں بیٹھ سکتے, بعض کمیاں ہوتی ہیں ان میں, تو اس پر شکوے بھی نہیں کرنے چاہیے, بڑی خاموشی سے چلے جانا چاہیے. یا پھر جو ذمہ واریاں ہیں ان کو پورا ادا کرنا چاہیے, وہ حقوق یا وہ قواعد جن کی پابندی ضروری ہے جماعت نے مقرر کیے ہیں وہ کرنے چاہیے. اگر وہ قواعد پہ عمل نہیں کیا تو پھر شکوے بھی نہ کریں. تو یہ بھی اس مجلس کا حق ہے کہ اگر اٹھایا جائے تو اٹھ جائیں. پھر جگہ دینے کے بارے میں مجلس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر خیال فرماتے تھے, اس کا اظہار ایک روایت سے ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے, ایک شخص حاضر ہوا, حضور علیہ السلام اسے جگہ دینے کے لیے اپنی جگہ سے کچھ ہٹ گئے. وہ شخص کہنے لگا, حضور جگہ بہت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تکلیف فرماتے ہیں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک مسلمان کا حق ہے کہ اس کے لیے اس کا بھائی سمٹ کر بیٹھے اور اسے جگہ دے. تو دیکھیں, جب ہمارے آقا و مطاع اپنے عمل سے یہ دکھا رہے ہیں تو ہمیں کس قدر ان باتوں پر عمل کرنا چاہیے. بعض دفعہ دیکھا گیا ہے کہ دوسرے پر آنے مطلب اور شخص آ جائے کسی مجلس میں تو اور زیادہ چوڑے ہو کر یہ پھیل کر بیٹھ جاتے ہیں بعض لوگ, کہ ہمارے بیٹھنے میں وہ نہ تنگی نہ ہو. تو جلسے کے دنوں میں خاص طور پہ جو بھی مہمان بھی آ رہے ہیں اور یہاں والے بھی سن رہے ہیں, بہت سارے لوگ ہوں گے, انشاءاللہ تعالی اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے. بعض ہو جگہ کی تنگی ہو جاتی ہے, اندازے جو ہیں بالکل ختم ہو جاتے ہیں انتظامیہ کے, تو اس صورت میں دوسروں کو ضرور جگہ دینی چاہیے. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کوئی آدمی جلسہ گاہ یا مسجد وغیرہ سے کسی ضرورت کے لیے اپنی جگہ سے اٹھے تو واپس آنے پر وہ اس جگہ کا زیادہ حقدار ہوتا ہے. تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے, اس طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ اگر خالی ہو تو میں جا کے بیٹھوں, یا بعض دفعہ کسی مجلس میں کسی کوئی پسندیدہ شخصیت یا کوئی دوست وغیرہ ہو تو اس کے ارد گرد اگر جگہ نہیں ہوتی تو اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ کس طرح حاصل کیا جاتا ہے. تو جب بھی موقع ملے, کوئی جگہ خالی ہو, چاہے عارضی طور پر کوئی پانی پینے کے لیے اٹھا ہو وہاں سے, کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہاں جا کے بیٹھ جایا جائے. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ چاہے یہ دینی مجالس ہیں یا دعوتوں وغیرہ پہ آپ اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں یا کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جو جگہ کسی نے کوئی بیٹھا ہوا ہے عارضی طور پر اٹھ کے گیا ہے کسی کام سے, تو یہ اسی کی جگہ ہے, کسی دوسرے کا حق نہیں پہنچتا کہ اس جگہ پر بیٹھ جائے. یہ بڑی غلط چیز ہے. اور اگر وہ واپس آئے اور آپ ایک دو منٹ کے لیے بیٹھ بھی گئے ہیں تو فوراً اٹھ کے اس کو جگہ دینی چاہیے. پھر ایک روایت میں آتا ہے, ابن عبدہ اپنے والد اور دادا کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی شخص مجلس میں آ کر دو افراد کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے. یہ بھی بہت بری عادت ہے کہ جہاں جگہ دیکھی فوراً آ کے بیٹھ گئے. اگر مسلم اول تو یہ کوشش کرنی چاہیے دو بیٹھے ہوئے ہوں کہ اگر تین کرسیاں پڑی ہیں تو جو ساتھ ساتھ جڑی کرسیاں اس پہ بیٹھیں تاکہ تیسرا شخص کوئی آ کے بیٹھ سکے, اور اگر خالی پڑی ہے کسی وجہ سے تو آنے والے کو پوچھنا چاہیے. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو بنیادی اخلاق ہیں اور ہر احمدی میں ان کا موجود ہونا ضروری ہے. پھر مجالس کے بارے میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ مجالس امانت ہوتی ہیں, یعنی جس مجلس میں بیٹھے ہیں اگر وہ پرائیویٹ ہے یا کسی خاص قسم کی مجلس ہے تو اس میں ہونے والی باتوں کو باہر نکالنے کا کسی حق نہیں پہنچتا ان میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو. ایک تو ایک بڑی وسیع مجلس ہے, جلسہ وغیرہ ہے, وہ تو اور بات ہے. جو پرائیویٹ مجالس ہیں ان میں بیٹھ کے اگر وہاں کو خاص باتیں ہو رہی ہیں تو سننے والوں کو ان باتوں کو باہر نہیں نکالنا چاہیے. اسی طرح دفتری عہدیداران کو بھی یا کارکنوں کو بھی, جو دفتروں میں ہونے والی باتیں ہیں ان کو بھی باہر نہیں نکالنا چاہیے. پھر مختلف ہمارے تنظیمیں ہیں, ذیلی تنظیمیں ہیں, جماعتی کارکنان ہیں, ان کو بھی اپنے رازوں کو راز رکھنا چاہیے. یہ بھی مجلس کی کا حق ہے اور ایک امانت ہے, اس کو کسی طرح بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلس کی ہر بات امانت ہوتی ہے سوائے تین قسم کی مجالس کے. نمبر ایک, ایسی مجالس جن میں ناحق خون کرنے کا منصوبہ ہو, دو, بدکاری کرنے کا منصوبہ ہو, اور تین, ایسی مجالس جن میں ناحق کسی کا مال دبانے کا منصوبہ ہو. تو فرمایا کہ ایسی مجالس جس سے کسی کے ذاتی نقصان کا یا قومی نقصان کے احتمال کا یا اندیشے کا اظہار ہوتا ہو تو وہ ضرور متعلقہ لوگوں تک پہنچا دینی چاہیے. اس کے علاوہ باقی ہر امانت ہے, کیونکہ اگر یہ باتیں نہیں پہنچائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس جرم میں شریک ہیں. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ مجلس میں برخاست کرنے کے بارے میں, کہ مجلس برخاست کرتے ہوئے, مجلس سے اٹھتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریق تھا اور ہمیں آپ نے کیا سکھایا. ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ جب مجلس برخاست کرنا ہوتی اور آپ اٹھنا چاہتے تو مجلس کے آخر پر آپ یہ دعا فرماتے, اے اللہ تو پاک ہے اور تیری حمد کی قسم, میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, میں تو اس سے مغفرت کا طلبگار ہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں. ایک مرتبہ اسی طرح اپنے دعا کی تو ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ, اب آپ ایک ایسی دعا کرنے لگ گئے ہیں جو پہلے آپ نہیں کیا کرتے تھے. اس پر آپ نے فرمایا, یہ دعا ان باتوں کا کفارہ ہوگی جو مجلس میں ہو جاتی ہیں. یعنی یہ سکھایا آپ نے کہ مجلس میں بعض ایسی باتیں بھی ہو جاتی ہیں جو تکلیف دہ ہوتی ہیں, ان کے کفارے کے طور پہ. پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ ایسے کلمات ہیں جس نے بھی ان کو اپنی مجلس سے اٹھتے ہوئے تین دفعہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ ان کے طفیل اس کے وہ گناہ جو اس نے وہاں کیے ہوں گے ان کو ڈھانپ دے گا, اور جس نے یہ کلمات کسی خیر کی مجلس میں اور ذکر الہی کی مجلس میں پڑھے تو ان کے ساتھ اس پر مہر کر دی جائے گی جیسے کہ مہر کے ساتھ کسی صحیفہ پر مہر کر دی جاتی ہے. اور وہ کلمات یہ ہیں, سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اے اللہ تو اپنے حمد کے ساتھ پاک ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں, میں تو اس سے بخشش کا طالب ہوں اور تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں. بس مجالس میں ایسے بہت سے ایسی باتیں انجانے میں ہو جاتی ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا, جو نقصان کا باعث بن سکتی ہیں. اس لیے مجلس سے اٹھتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے کہ ہر شیطان کے ہر حملے سے محفوظ رکھے ہمیں. حضرت تقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ تم لوگ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے معرفت طلب کرو, بغیر اس کے یقین کامل ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا. وہ اس وقت حاصل ہوگا جبکہ یہ علم ہو کہ اللہ تعالیٰ سے قطع تعلق کرنے میں ایک موت ہے. گناہ سے بچنے کے لیے جہاں دعا کرو وہاں ساتھ ہی تدابیر کے سلسلہ کو ہاتھ سے نہ چھوڑو, اور تمام محفلیں اور مجلسیں جن میں شامل ہونے سے گناہ کی تحریک ہوتی ہے ان کو ترک کرو, اور ساتھ ہی دعا بھی کرتے رہو, اور خوب جان لو کہ ان آفات سے جو قضاء و قدر کی طرف سے انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں, جب تک خدا تعالیٰ کی مدد ساتھ نہ ہو ہرگز رہائی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ پاک مجلسوں میں بیٹھنے والے ہوں اور ان مجالس کی خوبیاں اپنانے والے ہوں, اور ہر وقت شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل اور رحم اور مغفرت مانگنے والے ہوں, اور ہر عمدی کو ہر مجلس میں صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف جانے والی مجلسیں ہوں, نہ کہ شیطان کی طرف لے جانے والی اور فساد پیدا کرنے والی مجالس.
الحمد للہ نحمد ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله